من جاء بالحسنات، اور جو کوئی بھی آیا ہے نیکی لے کے، فلہو اس کے لیے، خیر منہا اس سے بہتر ہے ہمارے پاس، انسان کی نیکی سے بہتر اس کی جزا ہے، خیر منہا جس کا اجر، جس اجر کا وہ مستحق تھا اس سے کہیں بڑھ کر دیں گے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس۔ ایک آدمی نے نیکی کی تھی، ایک اللہ اس کا اجر اسے دے گا 10 گنا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے دے گا 1000 گنا، 700 گنا، جتنا جتنا اس کے ساتھ اللہ کی مہربانی کا تعلق ہے، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت اسے اس کی نیکی سے بڑھ کر دے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا، فلہو خیر منہا، اس کو ہم اس سے بڑھا کر دیں گے، وہم اور وہ لوگ، من فزع یومئذ آمنون، اس قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے، ان کے لیے وہ دن چین کا ہے، سکون کا ہے، آرام کا ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اس دن میں ان پہ تاری، یعنی ان میں اتنا اطمینان ہے کہ جیسے اور لوگوں کو گھبراہٹ ہوگی، انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اسی سے ملتی جلتی بات 17ویں پارے میں سورہ انبیاء علیہ السلام میں بھی اللہ تعالی نے کہی ہے، سترواں پارہ اور 21 نمبر سورت ہے سورہ انبیاء، کیا کہتے ہیں؟ اچھا کہا بھی لے، 17واں پارہ سورہ انبیاء علیہ السلام اور اس کی آیت نمبر 103 ہے، ملی ہے نا؟ اچھا، شروع اس آیت کو کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ، بلکہ اس کو 101 نمبر آیت سے دیکھیں تو پھر بات پوری ہوتی ہے، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، جن کو ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی پہنچ چکی ہے، جن کو ہم نے توفیق دے دی تھی پہلے ہی نیکیاں کرنے کی، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ بہت دور رکھے جائیں گے اس جہنم سے، لا يسمعون حسیسہا، یہ اس جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور ان کے دل کے مزے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور جو بڑی گھبراہٹ ہے اس دن انہیں یہ محفوظ رہیں گے، فتتلقاهم الملائکہ، فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور کہیں گے آج کا یہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ وہی بات یہاں آ گئی سورہ نمل میں، اور اللہ تعالی نے فرمایا وہم من فزع یومئذ آمنون، اور اس دن اس گھبراہٹ سے یہ لوگ محفوظ رکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن کی ایک گھبراہٹ تو وہ ہے جب قبر سے اٹھیں گے، اللہ کے حضور میں پہنچیں گے، اور وہ گھبراہٹ سب پر طاری ہوگی، اور اس گھبراہٹ میں بعض روایات کے مطابق لوگ ہو جائیں گے بے ہوش، اور وہ جو بے ہوشی ہے وہ ایسی ہوگی کہ پوری کائنات پر طاری ہو جائے گی، جو لوگ تیسرے نفق کے قائل ہیں اس بے ہوشی والے کے، کہ پھر سور پھونکا جائے گا اور بے ہوشی اور گھبراہٹ ہوگی، یعنی اٹھیں گے لوگ قبروں سے سب کے سب، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ تو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ وغیرہ، یہ ایاز اندلس کے تھے، مالکی فقہ سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی ہے، شفا، سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے بہت اچھی کتاب ہے، اور اس کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے، مگر عربی میں ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ تو شفا لکھنے والے قاضی ایاز، عین سے آئیے، قاضی ایاز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ نفخ ہوگا، پہلی مرتبہ وہی مرنا، دوسری مرتبہ اٹھنا، اور تیسری مرتبہ وہ کہتے ہیں قیامت میں پھر جب لوگ اٹھیں گے قبروں سے، گھبراہٹ طاری ہوگی، تو ایک مرتبہ پھر آواز دی جائے گی، اور اس آواز سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد لوگ اٹھیں گے۔ اب جب لوگ اٹھیں گے تو پھر چوتھی بار کا بھی قائل ہونا چاہیے کہ لوگ کیسے اٹھیں گے، اس آواز سے اٹھیں گے، اس کے ابن حزم قائل ہوئے، اور ابن حزم کہتے ہیں 4 بار یہ ہوگا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے پانچ مرتبہ، یہ چار مرتبہ بھی مان لیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ سور پھونکنا بہت بار ہے. اور حدیث میں جو آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق وہ کب کا آیا ہے، اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے قبروں سے سارے اٹھائے جائیں گے انبیاء علیہ السلام اور پھر سور پھونکا جائے گا اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کا عرش کا ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے، اور مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام جب زندہ کیا گیا قبروں سے سب لوگ نکالے گئے تو اس کے بعد وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں، اور اللہ نے انہیں اس وجہ سے مستثنی کر دیا اس دن کی بے ہوشی سے کہ وہ طور پہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور یا یہ کہ مجھ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہوش میں آ کے وہ عرش کے پاس چلے گئے تھے. فرمایا مجھے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں. اس وجہ سے اس حدیث کی وجہ سے محدثین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ تیسرا سور جو ہے گھبراہٹ کا یہ پھونکا جائے گا، وگرنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ عرش کا پایا پکڑ کے کہاں چلے گئے تھے. جب تم کہتے ہو دو بھی بار ہوا ہے کہ ایک بار مرنا سب کا اور پھر جینا سب کا، تو جینے کے بعد تو سب برابر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ بے ہوشی کے بعد جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں، تو یہ کون سی چیز تھی؟ پھر جو تین کے قائل ہوئے ہیں وہ چار کے بھی قائل ہو گئے. لیکن عام طور پہ جو باقی امت کے فقہا مفسرین ہیں اور محدثین وہ کہتے ہیں دو ہی مرتبہ ہوگا، اور دوسری مرتبہ کے بعد وہ کہتے ہیں جو لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اسی میں مختلف واقعات ہیں لوگوں کے، اور بے ہوشی بھی انسانوں پہ اسی بیداری ہو جائے گی، وہی آواز چلتی رہے گی حتیٰ کہ اس میں اٹھ بھی جائیں گے، اور اٹھنے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نظر پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. اسی کو آپ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے سے جب اٹھے ہیں پھر آواز تیز ہوئی لوگ بے ہوش ہو گئے تو کیا وہ بے ہوشی نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ طور میں بے ہوش ہو چکے تھے، یا یہ کہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا چلا اس بات کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوں گے، حق تعالیٰ شانہ کا قرب اسے حاصل ہوگا. پر عرش کیا ہے، اس کے پائے کیسے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے کیسے پکڑ کے کھڑے ہوں گے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا اس دن پتا چلے گا جس دن یہ ساری کائنات کی چیزیں پیش آئیں گی. اس سے پہلے بس ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے فرما دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی پہ ایمان رکھنا چاہیے. نیکی کے متعلق کہا کہ جو لوگ آئیں گے، اب وہ جو اس دن گھبراہٹ ہوگی ابتدا میں تو سب کو ہوگی، اب اس کے بعد جب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے اب لوگوں پہ امن سکون اطمینان آنا شروع ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، گناہگاروں کے لیے بہت سی چیزوں کی شفاعت، اولاد کی شفاعت ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی شفاعت اولاد کے لیے، بچوں کی، حافظوں کی، قرآن پاک کی، شہیدوں کی، گواہوں کی، کس کس کی شفاعت اس دن ہوگی، یہ ساری چیزیں اس دن آئیں گی، نیکیاں کام آئیں گی، اور نیکیوں کی شفاعت کی وجہ سے جب لوگ آہستہ آہستہ بخشے جائیں گے مغفرت شروع ہوگی تو وہ گھبراہٹ ان پر کوئی تارگ نہیں ہوگی، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کافروں کے لیے جہنم ہوگی، گھبراہٹ ہر طرف ہوگی، گھبرا رہے ہوں گے لوگ، لیکن یہ لوگ اطمینان سے ہوں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جیسے مٹی کے ٹیلے ہوتے ہیں، فرمایا نور کا روشنی کا ٹیلا ہوگا اور اس پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. جو لوگ محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ ٹیلے ان کو دیے جائیں گے. یہ سب چیزیں ہیں، مختلف مناظر ہیں جن کو بتایا. جو امانتدار دیانتدار لوگ تھے قیامت میں اپنی دیانتداری اور امانت کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے ہاں بڑے امن میں رہیں گے، اطمینان میں. اور یہاں فرمایا ہے کہ جو لوگ نیکی لے کے آئیں گے تو کیا معلوم کس کی کیا نیکی قبول ہو جائے اللہ کے ہاں، اور وہ آدمی قیامت میں اللہ کے ہاں اس گھبراہٹ سے محفوظ. پوربی زبان آپ نے کسی کو پتا ہے کیا ہے؟ آتی ہے پوروی؟ نہیں سنی. اچھا چلے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, انہوں نے کہا دلی میں حضرت نے ایک محلے کا نام لیا, محلہ انبیاء علیہ السلام. اب کہاں رہا ہوگا, ختم ہو گیا ہوگا, اب جڑ گیا ہوگا. حضرت نے فرمایا یہاں پر سادات کا ایک گھرانہ رہتا تھا اور ان کے ہاں ایک عورت کام کرتی تھی اور جوان تھی جب آئی, اور وہ جو گھر والے تھے وہ اس وقت بوڑھے تھے, انہوں نے رکھ لیا, بیٹی بنا لیا, وہ کام کرتی رہی حتیٰ کہ وہ لوگ مر گئے. جو اگلی نسل آئی ان کی بھی یہ خدمت کرتی رہی اور ان کے ہاں گویا کہ اس کا درجہ ماں جیسا ہو گیا تھا. اب بوڑھی ہو گئی, کیا خدمت کرتی, لیکن جو بچے تھے اس کے ہاتھوں میں پلے ہوئے وہ جوان ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمارے یہاں رہا کریں, ہر طرح سے اس کی خدمت کرتے تھے, کام نہیں کرنے دیتے تھے. آخر اس کا بھی انتقال ہونا ہی تھا. ایک دن جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو پوروی زبان میں کچھ کہتی تھی اور کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کہہ رہی. تو وہ سید تھے سارے جن کے گھرانے میں یہ بات ہوئی. تو انہوں نے علماء کو بلایا اور علماء سے پوچھا کہ یہ کیا کہتی ہے, تو کوئی نہیں سمجھ سکا کیا کہتی, اس کا پتہ نہیں کیا کہتی ہے. اور شدید گھبراہٹ جو موت کے لیے وقت ہوتی ہے, یعنی جسمانی کمزوری کی وجہ سے, وہ اس پہ تھی. تو اس نے فرمایا ہمارے یہاں آئے اور ہمارے چچا شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئے, اور چچا نے جا کے جب سنا تو وہ خالص پوروی زبان جو اس کی ہمیشہ سے زبان رہی اس میں کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو یہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا تخافی ولا تحزنی, خوف نہ کر, رنج نہ کر, ڈر نہیں. تو چچا نے کہا اور کیا کہتے ہیں؟ تو پوروی میں جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی بس یہی بار بار کہے جائیں کہ ڈرو نہیں, خوف نہیں کھاؤ, اور کچھ دکھاتے ہیں باغات, وہاں جانا ہے. تو چچا نے پوچھا شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا تم نے کیا ہے نیکی ایسی؟ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے, گھر والوں نے کہا ان کا کیا نیکی کرنی ہے, یہی بیٹھی رہتی تھی بیچاری, ان پڑھ تھی, کچھ آتا جاتا تو تھا نہیں. میں نے کہا نماز روزہ ان کا کبھی کبھار پڑھ لیتی تھی, نماز بھی صحیح نہیں آتی. تو میں نے اس عورت سے پوچھا, شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں, میں نے کہا کیا کہتے ہیں ان سے پوچھ. تو کہنے لگی کہتے ہیں تیرے گناہ بہت سے ہیں, مگر ایک مرتبہ پیسہ گر گیا تھا دودھ میں, تو نے گھر والوں کو وہ دودھ لا کے دیا, اور پھر اس کے بعد تو جب باورچی خانے میں گئی تھی تو تو نے دودھ پلٹا اور پیسہ جو تھا وہ نیچے سے نکل آیا. تو تیرے جی نے کہا کہ اس پیسے کو اپنے پاس رکھ لیں, اور پھر تم نے دل میں کہا کہ گھر والے نہیں دیکھتے مالک, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, اور یہ پیسہ لے جا کے تو نے انہیں واپس کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اور کہا یہ جو اس نے ہمارا خیال رکھا تھا نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اس سے بڑے خوش ہیں, اسے کہو بالکل پرواہ نہ کرے, ہمارے پاس آئے ہم اسے باغات دے دیں گے, جنت دیں گے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ہے اللہ نے کہا جو ہمارے پاس نیکی لے کے آئے گا, فلو خیر منہا, ہم اسے نیکی سے بہتر اس کی جزا دیں گے, وہم من فضائی یوم اذن آمنون, اور اس وقت قیامت کی گھبراہٹ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا. اب دیکھو نیکی اس نے کیا کی بظاہر, لیکن اللہ کے ہاں انہی چیزوں کو دیکھ کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ رحمت او بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت تو بس کوئی آسرا ٹھکانہ, کوئی بہانہ مانگتی ہے کہ کسی طرح اس بندے کو بخشنا ہے, کسی طرح مہربانی کرو, کوئی نہ کوئی اس کی چیز نکال لاؤ, بس کسی طرح اسے اس پر مہربانی کریں, اس کے لیے بخشش ہو جائے. اللہ تو اللہ ہے, اللہ تعالی کی صفات کا عکس جب لوگوں پر پڑتا ہے تو لوگ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں. محافظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ, یہ خلیفہ تھے شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کے, اور شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ دلی میں بڑے بڑے اونچے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے, اور عبدالعدل صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلفاء تھے. خیر وہ تو ایک اور لمبا قصہ ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جو تھے, ان کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا تھا, بڑے صاحب کشف تھے. کہتے تھے ایک دن مولوی تجمل صاحب ایک تھے, انہیں قریب بلایا اور کہنے لگے کہ تمہیں پتا ہے سجدہ کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ تو ان کا حضرت ہمیں نہیں پتا. تو فرمایا چھوڑو جی, جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے گال پہ اللہ تعالیٰ نے چوم لیا ہے, پیار کیا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے سجدہ. عجیب و غریب باتیں بتاتے تھے, اور ایسا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو جاتا تھا اسے کہتے تھے بیٹھو حدیث پڑھو, بخاری شریف پڑھو, اور بخاری شریف پڑھاتے رہتے تھے. دن میں ایک مرتبہ بس درس دیتے تھے. اور مولوی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد گئے اور حضرت نے دو مرتبہ درس دیا, صبح بھی اور شام بھی. اور لوگوں نے کہا خانقاہ میں درس ایک مرتبہ ہوتا ہے, آپ کی وجہ سے حضرت نے دو مرتبہ درس دیا. اور حضرت فرماتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب کو ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو حضرت بہت بچتے تھے والد صاحب انہیں لے جانے کے لیے, کیونکہ مولوی صاحب کو بہت عادت تھی بحث مباحثہ جیسے ہوتا ہے. تو ایک دن والد صاحب اسٹیشن پہ کھڑے تھے اور مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی, ان کا اب گنج مراد آباد جا رہے ہیں, اب کہتے بنی کہ ہاں جا رہا ہوں. مرید جو تھے تو انہوں نے کہا ارے ارے آپ ٹھہریے ہم ابھی آئے, بھاگے بھاگے گھر گئے, کپڑے لائے اور چل پڑے ساتھ. فرماتے تھے کہ اب میں بڑا پریشان کہ حضرت کے ہاں جاؤں گا تو ہوگا کیا. اور مولوی صاحب کو عادت تھی بحث مباحثے کی, اور خاص طور پہ اس کی کہ نماز میں اونچی آواز سے آمین کہیں اور رفع یدین کریں اور یہ کریں. کہتے ہیں جب داخل ہوئے مسجد میں تو حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے, تو حضرت نے دیکھا فرمایا مولوی صاحب ادھر آؤ. ہم سمجھ گئے کہ اب حضرت میں کچھ کشف ہو گیا ہے کہ اس کے حالات کا. فرمایا مولوی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے؟ کہ حضرت وہ تو یاد نہیں. فرمایا صبح کون سی دعا پڑھتے تھے؟ کب بھی یاد نہیں. اچھا جب دعوت کسی کے یہاں کھاتے تھے پھر کون سی دعا مانگتے تھے؟ وہ بھی یاد نہیں. تو الغرض کئی دعائیں پوچھی اور فرمایا مولوی صاحب یہ جتنی دعاؤں پر امت کا اتفاق ہے اور انہیں مانگنا چاہیے وہ تو تم نے یاد نہیں کی, اور دو چار مسئلے یاد کر لیے جس پہ لوگ آپس میں لڑتے رہے کہ آمین اونچی آواز سے کہیں یا نہ کہیں اور رفع یدین کریں یا نہ کریں. تو داخل ہوتے ہی کلاس ہو گئی ان کی. تو اسی طرح بہت بہت اللہ نے کشف دیا تھا حضرت کے مولانا سید حسین, حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے والد بیت تھے, اور حضرت مولانا کو فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کو حقہ پینے کی عادت تھی, بہت حقہ پیتے تھے, اور یہ عادت ان کے سارے مریدوں میں آگے چل پڑی. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے والد ان کے ہاں گئے اور بیٹھے, اسکول ماسٹر تھے. فرمایا ارے آج رات تمہارے وہ جو فلاں دادا تھے وہ آئے تھے خواب میں اور کہا ہمارا بیٹا تمہارے پاس آیا ذرا خیال رکھنا. تو اچھا تم ان سیدوں کی اولاد میں سے ہو. تو یہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ سید ہیں نسلن اور نسبن, لیکن انہوں نے بتایا انہیں کہ تمہارے فلاں بزرگ آئے تھے مجھے خواب میں کہہ کے گئے کہ ہمارا بیٹا آیا ذرا اس کا خیال رکھنا. اور پھر اس کے بعد بڑی شفقت کرتے رہے. پوربی زبان میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد کی جو نعتیں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ پہ بڑا اثر تھا, پوربی زبان کا نعتیں پڑھتے تھے. اور کشف اتنا زیادہ ہوتا تھا تو ایک دن کسی سے پوچھا, کہنے لگے تم نے کوئی ایسی دکان دیکھی ہے جہاں پر عشق کا سودا بکتا تھا؟ ان کا حضرت ایسی دکان تو کوئی نہیں دیکھی. فرمایا میاں تم نے کیا دیکھا, ہم نے دلی میں ایک دکان دیکھی تھی اور وہاں لوگ آتے تھے پھر عشق خرید کے جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا, اور وہ ہمارے حضرت شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی دکان تھی. کسی نے کہا حضرت آپ انگریزوں کے خلاف نہیں لڑتے؟ کہنے لگے چھوڑو جی انگریزوں کے خلاف کیا لڑنا, ایک دن ہم جہاد کی نیت سے نکلے تھے مسجد سے, سامنے دیکھا تو انگریزوں کی فوج تھی، خضر علیہ السلام ان کے ساتھ جا رہے تھے، میں نے کہا لو ادھر مدد نازل ہو رہی ہے، اب ان کے ساتھ کیا لڑیں، بہار کے سادات ان میں اکثر کا تعلق اس خانقاہ سے تھا یا ان کا تعلق حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے سلسلے سے تھا، بہار میں حضرت کا بڑا اثر تھا، امام محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کی وجہ سے تو بہار بہت زیادہ لوگ ان کی وجہ سے اس سلسلے میں داخل ہو گئے تھے. بڑے عجیب و غریب قصے. قرآن پاک کا ترجمہ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، جو ترجمہ اب محفوظ رہ گیا ہے اسے پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے ٹھیک لفظ پہ لفظ بٹھایا ہے، ایسا عمدہ ترجمہ. تو کہنے لگے خضر علیہ السلام تو ادھر جا رہے تھے، ہم نے کہا ان سے کیا لڑنا. وائس رائے آیا اور لیفٹیننٹ جنرل اس علاقے کا دورہ کرنے، تو اس نے کہا یہاں کوئی اللہ والا ہو تو اس سے بھی ملاؤ، مسلمانوں کے کسی بڑے فادر سے. تو لوگوں نے حضرت کا ذکر کیا اور کہا حضرت فلاں دن آتا ہے. تو فرمایا ارے وہ آتا ہے ہماری خانقاہ میں، پھر ہم کیا کریں گے. انہوں نے کہا حضرت ملنے آتا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اچھا وہ اکیلا آئے گا یا میم صاحبہ بھی ساتھ ہوں گی. تو لوگوں نے کہا حضرت میم صاحبہ بھی ہوگی. فرمایا ہم کہاں انہیں بٹھائیں گے. ان کا حضرت کچھ ایسے تکلف نہیں، بیٹھ جائیں گے. پھر بھول گئے. کچھ دن کے بعد لیفٹیننٹ گورنر آ گیا، سواری رکی، آ کے مسجد کے سامنے پوچھا یہ کون ہے. ان کا حضرت وہی جس کا ذکر تھا. تو گورنر تو آ کے بیٹھ گیا اور اس کی بیوی تو ایک ٹیبل یا گھڑا یا کیا چیز پڑی تھی. فرمایا بیوی تو اس پہ بیٹھ جا. تو ان کا حضرت کچھ تبرک دیں تو ایک کوئی چیز پڑی ہوئی تھی ساتھ اٹھائی، اس میں بیر تھے. فرمایا یہ جنگل کے بیر ہیں، کھاؤ انہیں، یہ تبرک ہے ہمارا. تو اس نے کہا حضرت خانقاہ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے. فرمایا اللہ کے حوالے. گورنر نے کہا حضرت اتنی زمین خانقاہ کے لیے دیتا ہوں. فرمایا کچھ ضرورت نہیں، ہماری اہلیہ بیوی جو ہیں یہ ساگ ہماری زمین ہے اس سے توڑ کے لے آتی ہیں اور جوار کی روٹی بن جاتی ہے، ہم ساگ کے ساتھ لگا کے کھا لیتے ہیں اور ہمیں اس سے زیادہ کی کوئی تمنا بھی نہیں دی زمین، کچھ نہیں. اس نے کہا حضرت نصیحت فرما دیں. تو فرمایا ظلم نہ کرنا. دیکھیں کیسے کام کی بات، ان کے کہے میں بھی تو اثر ہوتا ہی تھا. اللہ کی صفات جب بندے میں آتی ہیں تو پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے. کسی نے 10,000 روپے پیش کیے اس زمانے میں، نواب تھے، فصلوں سے ان کو پیسہ آیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات عشاء کے بعد چپکے سے 10,000 روپے رکھ دیے. حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے. تو ان کا حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. فرمایا اچھا یہ کتنے ہیں. ان کا 10,000 روپے. اسی وقت اٹھے باہر آئے اور آ کر کہنے لگے ارے لوگو آؤ، ہمارے خانقاہ کی دیوار گری جا رہی ہے، کوئی ہے جو اس دیوار کو روکے، کچھ تعمیر کر دو. گاؤں والے سب واقف تھے کہ حضرت کے پاس کچھ پیسے آ گئے ہوں گے. اب ہندو مسلمان سکھ جو تھے بھاگے، کسی نے پانی لیا، کسی نے تھوڑی سی مٹی لی، گارا بنایا، اب کوئی اس کو لگا رہا ہے، کوئی پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہے اور حضرت خوش ہیں، کھڑے ہو کے نوٹ تقسیم کر رہے ہیں. فرماتے تھے ماشاء اللہ بہت کام کیا، یہ لو تم اتنے لے جاؤ، تم اتنے لے جاؤ. اور وہ سارے 10,000 روپے سارے اس زمانے کے لوگوں کو دے کے اندر آ کے لیٹے اور فرمایا الحمدللہ ہماری خانقاہ اچھی بن گئی. کسی نے کہا حضرت اتنی جلدی کیا تھی، اب صبح دیتے تھے. فرمایا کمال کرتے ہو، باولے ہو گئے، ہماری خانقاہ کی دیوار گری جا رہی تھی، تم کہتے ہو صبح دے دو. یہ ان لوگوں کے دل کا حال ہے جن پر اللہ کا کرم تھا، اللہ تعالی کی صفات آ گئی تھی کہ کوئی ان کے ہاں جو مخلوق ہے اللہ کی اسے دکھ تکلیف نہ ہو، ہم کسی طرح ان کے کام آ جائیں، کسی طرح ان کے مسائل حل ہو. خود اب تعالی شانو کا کیا حال ہوگا. اسی لیے فرمایا جو ہمارے پاس نیکی لے کے آئے گا فلو خیر منہا، ہم اس کو اس سے بہتر چیز دیں گے، یعنی اس کا ثواب. اور یہ بھی تفسیر ہم مفسرین سمجھتے ہیں نا کہ اس کا ثواب یعنی بہتر ملے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ نیکی کے مقابلے میں کیا چیز وہاں رکھ کے دیں گے کہ یہ تھی تمہاری نیکی، اتنی اس میں اخلاص کی کمی اور یہ ہماری شان کے قابل، لیکن دیکھو یہ چیزیں ہم تمہیں دے رہے ہیں. وہم من فزعی یوم اذن آمنون، اور اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں رکھیں گے، چین سکون ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شرک لے کر آئے گا، اس لیے اس کے تقابل سے دونوں آیتوں کے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں حسنہ سے مراد کوئی عام نیکی نہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ توحید ہے۔ ایک رائے گروہ مفسرین کے اس طرف گیا، ایک کہتا ہے ہر کوئی نیکی، لیکن جب اس کو تقابل میں لایا جائے گا، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ لے کر آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، تو انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا اوندھا کر کے، الٹا کر کے، اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ حل تجزونا کہا جائے گا کہ کیا تمہیں سزا ملی، الا ما کنتم تعملون، سوائے اس کے کہ جو تم کرتے تھے، وہی بدلہ آج کے دن پاؤ گے جو کرتوت کر کے آئے ہو۔ جو لوگ اوپر اس کے قائل ہیں کہ تھوڑی تھوڑی نیکیاں بھی یہ اس کے لیے آیت ہے، وہ یہاں تھوڑے تھوڑے گناہوں کے بھی قائل ہیں، اور جو کہتے ہیں حسنہ سے مراد توحید ہے، وہ سیئہ سے مراد اس آیت میں شرک لیتے ہیں، کہ من جا اب اس سیئہ، اور جو شرک لے کے آئے گا، فکبت وجوہہم فی النار، ان کو الٹا کر دیں گے، جہنم میں لٹکا دیں گے، پھینک دیں گے، اور کہا جائے گا کہ تم نے بدلہ پایا وہی جو کچھ کرتے تھے، اللہ کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ توہین جو کرتے تھے، شریک جو ٹھہراتے تھے، اب تمہیں جہنم میں پھینک رہے ہیں، اب بلاؤ ان کو جو تمہاری مدد کریں، اب بلاؤ ان کو جو تمہارا کام کر دیں، اب بلاؤ ان کو جو تمہیں آج ہماری گرفت سے آزاد کر لیں اور تمہیں نجات دے دیں، کوئی نہیں دے سکے گا۔ اس لیے یہاں سے پتا چل گیا کہ جو اللہ کو مانتا ہے، اس کی بندگی اور اطاعت کا دم بھرتا ہے، اللہ اپنے ماننے والوں کے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بچائے گا۔ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے، رہے اس پہ قائم، خدا ان کو گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی اور اطاعت کرتے تھے، ان کے معبود ان کے کام نہیں آئیں گے، اور ان کے معبود انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ گھبراہٹ سے امن تو کیا، وہ اس گھبراہٹ میں کمی بھی نہیں کر سکیں گے۔ انما امرتو، اور بلا شبہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم ملا ہے، ان عابدا، میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدہ، اس شہر کے پروردگار کی، الذی، اس ذات کی، حرمہا، جس اللہ نے اس شہر کو عزت کا مالک بنایا ہے، اس شہر کو عزت والا رکھا ہے، ادب والا رکھا ہے، اس شہر کو، اس شہر کے رب کی عبادت کروں۔ بات تو سیدھی سی بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ کی عبادت کروں، اللہ تعالی نے فرمایا رب ہذہ البلدہ التی حرمہا، اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں عبادت کروں اس پروردگار کی جو اس شہر کا ہے، اور اس شہر کو جس نے عزت والا بنایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کعبۃ اللہ کی عظمت، مکہ مکرمہ کی، پورے شہر کی، اللہ نے اس کو کہا کہ حرمہا، اللہ نے اس شہر کو عزت والا بنایا ہے، تو یہ اس پورے شہر کی عزت، حرمت، ادب اللہ تعالی نے اپنی طرف نسبت کر دی، یعنی وہ بہت زیادہ عزت اور احترام کی جگہ ہے۔ اسی طرح سورہ قریش میں بھی ہے کہ قریش کو مانوس کر دیا ہم نے سفر سے، ہم نے ان کا دل لگا دیا سفر کے ساتھ، سردیوں میں، گرمیوں میں اتنا طویل ایک سفر کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے دل کو اس سفر کے ساتھ مناسبت پیدا کر دی، جوڑ دی۔ اللہ تعالی نے وہاں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ یہ عبادت کریں اس گھر کے پروردگار کی، بیت اللہ جو ہے خدا کا گھر، اس گھر کا جو رب ہے پروردگار، اس کی عبادت کریں۔ تو خاص طور پہ اس گھر کی عزت نسبت ذر کر دی نا، یہاں پورے شہر کی نسبت کر دی کہ انما امرتو انا عابدا، اور مجھے تو یہ حکم دیا ہے کہ میں بندگی اختیار کر لوں، رب ہذہ البلدہ الذی حرمہا، اس شہر کے پروردگار کی، جو شہر بڑی عزت والا ہے۔ جب یہ شہر عزت والا ہے، اس کا مالک، اس کا رب، وہ بھی بڑا ادب والا ہے، اور اس کا احترام کروں، اس کا ادب کروں، اور ادب اور احترام کے معنی یہ کہ میں اس کی بندگی بجا لاؤں، ان چیزوں کا ادب کرتا رہوں جن چیزوں کو دیکھ کر وہ اللہ یاد آتا ہے، ان چیزوں کا احترام کرتا رہوں جن چیزوں کی وجہ سے جن چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کو یاد دلانے والی ہے وہ ادب کے قابل ہے، احترام کے قابل ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس کا ادب کریں، احترام کریں. اس لیے اب بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے، وہ کیسے بھی گناہگار کیوں نہ ہو، بلکہ عام طور پہ جتنے گناہگار ہوتے ہیں نا زیادہ، اتنا ہی ان لوگوں میں ادب کا بھی غلبہ ہوتا ہے کہ احترام، ادب، یہ چیزیں. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پیتے ہوتے ہیں اور زندگی گناہوں میں مسجد کے قریب سے گزریں گے تو سگریٹ چکا لیتے ہیں. کہ کیا چیز ہے اس کے دل میں، اس گھر کا ادب ہے، اس گھر کا احترام ہے، مسجد ہے، بظاہر کسی نے کچھ نہیں اسے کہا لیکن اس کے دل میں اس کا ادب احترام. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں بزرگوں کے ہاں جائیں گے اور ادب اور احترام کے ساتھ، یہ ادب اور احترام اس شخصیت کا نہیں، اس کی نیکی کا ہے، اور نیکی چونکہ اللہ کے لیے اس لیے اس کا ادب احترام کر رہا ہے، وغیرہ اس ذات میں خود کیا رکھا ہے، وہ بھی تو گوشت پوست اور ہڈیوں ہی کا بنا ہوا ہے. یہ ادب اور احترام اللہ کی وجہ سے ہے، اور جو اللہ کی وجہ سے ادب اور احترام کرتا رہتا ہے وہ ادب اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے، وہ احترام اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا نا، یہ شہر الذی حرمہا، جسے اللہ نے ادب اور احترام کی جگہ بنایا ہے، اسی لیے بیت اللہ اور مکہ مکرمہ اس کا ادب اور احترام یہ ہے کہ آدمی کی جب بھی وہاں پہ حاضری ہو وہاں کی زندگی باقی شہروں، اپنے شہروں کی زندگی سے مختلف ہونی چاہیے. وہاں جا کر بھی اگر انہی گناہوں کو کرنا ہے جو گناہ اپنے شہر میں ہوتے ہیں تو پھر اس کا اور اس کا فرق کیا رہا؟ وہاں جا کر بھی اگر وہی حرکتیں کرنی ہیں جو اپنی عام زندگی میں ہیں تو پھر یہاں آنے کا کیا فائدہ، وہاں جانے کا کیا فائدہ انسان کو پہنچے؟ تو ادب کرتا رہے، احترام. اور بیت اللہ کی بے اکرامی بہت بڑھ گئی، بہت زیادہ. یہ امت کے مسلمانوں کے مجموعی جو حالات خراب ہوئے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حرمین شریفین کا ادب ختم ہو گیا ہے لوگوں میں، بہت بڑی کمی آ گئی ہے. بچے کھیل رہے ہیں، چیخ و چنگھاڑ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. مسجد نبوی ایسے بعض اوقات اس کے بعض حصے ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے کوئی پلے پارک ہوتا ہے، پلے گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اربوں نے علاقے اپنے بچے چھوڑے ہوئے ہیں اور وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ ہے ادب اور احترام کی جگہ ہے، اور لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ، جو کہ حدیث کے استاد تھے، اور دلی میں یہ جو خانقاہ ہے نقشبندیہ سلسلے کی، ماں غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے احمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کو لکھنؤ سے بلایا تھا اپنی خانقاہ آباد رکھنے کے لیے. شاہ ابو سعید صاحب آئے، پھر احمد سعید صاحب آئے، ان کے بھائی تھے شاہ عبد الغنی مجددی، اور شاہ عبد الغنی مجددی رحمت اللہ علیہ سے بہت لوگوں نے حدیث پڑھی ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جب حدیث وہ پڑھاتے تھے، پھر ان کے زمانے میں ہندوستان پورے میں حدیث پڑھانے والا ان کی ٹکر کا آدمی نہیں تھا، اتنے متقی آدمی، اتنے پرہیزگار تھے. اور ہجرت کر کے تشریف لے گئے حجاز میں، اور پھر وہاں پہنچ کے مکہ مکرمہ کے علماء نے حدیث پڑھی، پھر لیکن دل ان کا مدینہ منورہ میں لگ گیا تھا، حضرت پھر مدینہ منورہ میں ہی رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جہاں قبر تھی ان کے قریب ان کی تدفین ہوئی تھی، اور جب عرب آتے تھے مسجد نبوی میں کوئی اونچا بولتا تھا تو اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آہستہ بولو، چپ رہو. ایسے ادب احترام سے اشارے ہوتے تھے کہ مسجد نبوی میں آواز بلند نہ کرو، بیت اللہ میں آپ چلے جائیں عین طواف کی حالت میں، فون سن رہے ہیں، موبائل لگے ہوئے ہیں، تجارتیں ہو رہی ہیں، آدمی گزرتا ہے تو فکرے کانوں میں پڑتے ہیں نا، یہ سب چیزیں بے احترامی کی ہیں، اکرام نہیں. اور اگر گرمیوں کی راتیں ہوں چھوٹی، اور پھر بیت اللہ میں آپ چلے جائیے رات کے وقت میں، تو وہاں تو عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، کیا کیا کہے آدمی. اور حج کے موقع پہ بہت سے لوگ جو ایران سے آتے ہیں حاجی، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، سیاسی معاملات، کیا چیزیں، کیا خدا کا گھر ان مقاصد کے لیے. اللہ نے اس شہر کے متعلق کہا ہے کہ انما امر تو ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عبادت کروں اس پروردگار کی جو اس عزت، ادب اور احترام والے شہر کا رب ہے. سیدھی سادھی بات بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ کی عبادت کروں. اتنی لمبی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بیت اللہ، مکہ مکرمہ، اس کا اپنا ادب ہے، احترام. اتنا ادب لوگ کرتے تھے کہ سلطان محمد فاتح نے جب یہ قسطنطنیہ فتح کیا تو کتنی 23-24 سال کی اس کی عمر تھی، اور فتح کرنے کے بعد وہ چھوڑ کے چلا گیا اور اس نے کہا میں شہر کو دیکھنے کے لیے آؤں گا. اور فوج نے سارے شہر میں جیسے پراپر طریقے پہ صفائی ہوتی ہے، ہر چیز کو درست کیا. اور جب وہ آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں اس شہر کے جتنے ٹیکس وصولوں، جتنے پیسے تجارت، جتنے اس کے منافع ہیں، جتنا نفع ہے، یہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لیے وقف کرتا ہوں، اس سارے پیسے کو وہاں بھیج دیا جائے. اور کہاں یہ قسطنطنیہ استنبول فتح ہوا تھا، اور خلافت کے پورے دور میں، یعنی 1923 تک، 22 تک، 20 تک، جتنی اس کی آمدن جو چیزیں تھیں سب کی سب بیت الحرم میں جاتی تھی، مدینہ منورہ میں. وہاں لوگوں کی مدد ہوتی تھی، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، وہاں کی جتنی بھی ضروریات تھیں، حاجی جایا کرتے تھے، یہ پیسے یہاں سے ان کے لیے جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس شہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لیے وقف کر دیا تھا. ایسا ادب احترام پایا جاتا. تو یہ جو امت کے حالات خراب ہوئے ہیں، اس میں ایک خاص دخل اس چیز کا بھی ہے کہ حرمین شریفین کی وہ عزت اب مسلمانوں میں نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. آپ حاجیوں کے سفر نامے پڑھیں تو وہ کہتے ہیں بیت اللہ میں اب بھی، ان کے سفر نامے ہی کیا، اب بھی ایسے لوگ مل جائیں گے جو بیت اللہ میں گئے اور انہوں نے کہا پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تو پاؤں قدم رکھتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ یہ جگہ سر رکھنے کی ہے، پاؤں اور جوتے پہن کے اس شہر میں کیسے چلیں، یہ تو اتنی عزت اور ادب اور احترام کی جگہ. اسی لیے یہ جو بھی چیزیں آ گئی ہیں نا اب کہ احترام اور ادب کی کمی ہو گئی ہے، اس کے نقصانات مسلمان مجموعی طور پر دیکھ رہے ہیں اور مجموعی طور پر ان کو اس کا نقصان پہنچ بھی رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں کسی دو آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھا ان کی آواز بلند ہوئی ہے تو انہیں بلایا، اور صحیح بخاری میں آیا، فرمایا تم کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم اس شہر کے ہوتے تو میں تم دونوں کو ایسی سزا دیتا تم یاد رکھتے، تمہیں پتا نہیں ہے کس جگہ پر کھڑے، یعنی مسجد، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور ان کو باہر نکال دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نافع رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جن نافع رحمت اللہ علیہ کی قرات اب تک افریقہ میں پڑھی جاتی ہے، ان کے شاگرد تھے ورش، اور ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات تو اب تک عام ہے. ہم لوگ حفظ کی قرات پڑھتے ہیں، امام حفظ رحمت اللہ علیہ کی. باقی جتنا اثر اسپین کا جہاں جہاں علاقوں پہ اثر ہے، فرانس، الجزائر، مراکش، تونس، لیبیا کے کچھ حصے، یہ سوڈان، سارے کا سارا، یہ سب امام ورش رحمت اللہ علیہ کی قرات پہ پڑھتے ہیں، اور ورش کی قرات کے چھپے ہوئے قرآن اس سے مختلف ہیں. نافع رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، محبت اور ادب میں وہ آتے تھے، مسجد سے باہر جوتے پہننے کی جگہ پہ پہنچتے تھے، پھر اس محبت کا غلبہ ہوتا تھا، پھر چلے جاتے تھے اور جا کر سلام پیش کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ پہ سلامتی ہو، اور میرے ابا آپ پہ سلامتی ہو، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ پہ سلامتی ہو، پھر آتے تھے پھر جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک دن میں 200 مرتبہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ اپنے جوتے چھوڑ کے چلے جاتے تھے، پھر سلام پیش کرتے تھے، پھر آتے تھے. یہ ادب اور احترام تھا سب لوگوں کا اس شہر کے ساتھ اور ان جگہوں کے ساتھ. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے آپ کہیے کہ میں عبادت کروں اس پروردگار کی جو اس شہر کا رب ہے، مالک ہے، الذی حرمھا، جس نے اس شہر کو عزت والا بنایا ہے، ادب والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے تمام چیزیں. وہ اللہ تمام کائنات کا مالک، اس شہر کا تو ہے ہی ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے قبضے سے بھی باہر نہیں ہیں، وہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہیں، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون اس کی عبادت کرتا ہے. وہ امر تو، اور مجھے اس نے حکم دیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں اس کے فرما برداروں میں رہوں، یعنی میں اس کی بات مانتا رہوں، اس کے حکم پہ عمل کرتا رہوں. اس کا حکم جو ہے وہ جب میں مانتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، تو پھر اس کے بندوں میں میں شمار کیا جاؤں گا. وہ امر تو ان اکون من المسلمین، اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں. عبادت کو جمع کیا ہے اسلام کو جمع کیا ہے، کہ اسلام اور بندگی معنی اس کے تقریباً ایک ہی بنتے ہیں. اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، بچھا دینا، اور بندگی عبادت وہ طریقہ جو اس نے اپنی تعظیم کا مقرر کیا ہے، اس طریقے کے مطابق اس کی تعظیم بجا لانا، یہ ہے عبادت. ون اتلو القرآن، اور اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں قرآن کریم پڑھتا رہوں، قرآن سنا دوں. تین چیزوں کا کہا اللہ نے حکم دیا. پہلی چیز یہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی، جو مالک ہے اس شہر کا، اور شہر بھی ادب والا. دوسری چیز یہ کہ اس نے مجھے کہا، حکم دیا کہ میں مسلمان ہوں. اور تیسری چیز یہ کہ اتلو القرآن، میں قرآن کو پڑھتا رہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. یہ چیز ہے تیسری جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. تلا اور قرا میں فرق ہے. قراءت کہتے ہیں پڑھنے کو، مطلقاً ٹو ریڈ سم تھنگ، اور تلاوت کہتے ہیں مسلسل پڑھنے کو، ایک کے بعد ایک جملہ، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلسل قرآن پاک کو سناتا رہوں، لوگوں تک پہنچاتا رہوں. اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ مسلسل تلاوت ہے، کہ آدمی خود بھی پڑھے، لوگوں کو بھی پڑھائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. اور حال یہ تھا کہ ایک صاحب تھے، یہ حدیث پہلے بھی آ چکی، اور وہ بیٹھے رہے اور قرآن پاک پڑھاتے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، کسی نے ان سے کہا کہ آپ اٹھیں، فلاں جگہ چلے جائیں. انہوں نے کہا، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مجھے بٹھایا تھا قرآن پڑھانے کے لیے، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. وہاذا الذی اقعدنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے نے 30 سال سے مجھے اس مسجد میں پابند کر رکھا ہے، جو جملہ میں نے تمہیں بھی سنایا ہے، 30 سال سے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں. انہوں نے کہا، یہی تو وہ بات ہے جس نے مجھے بٹھا رکھا ہے، اتنا اس کتاب کے ساتھ تعلق تھا. لوگ سوچیں کہ زندگی گزر جاتی ہے اور اس کتاب کے ساتھ تعلق نہیں بنتا، آخر اس کا اللہ کیا حساب کتاب کچھ پوچھ گچھ ہونی ہے یا کچھ نہیں ہونا؟ اس لیے آدمی یہ نہ سوچے کہ میری زندگی میں یہ کام پورا ہو جائے، یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی اس کام میں پوری ہو جائے. کچھ نہ کچھ کرے قرآن کے تعلق اور حوالے سے کام. دیکھو بھائی، جہاں دنیا میں اتنے لوگوں نے قرآن پہ کام کیا ہے، اور بڑے بڑے مفسر، یہ مفتی ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب مدارک امام نصفی، اور یہ صاحب المعانی، اور یہ جساس، یہ کتنے بڑے بڑے مفسرین تھے رحمہم اللہ. آپ کا کیا خیال ہے قیامت میں خدا انہیں بلا کر کوئی نام نہیں دے گا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کے 50-50 برس قرآن میں صرف کر دیے؟ جب ان کی زندگیاں شروع ہوئیں اور چہرے پہ بال نہیں آئے تھے، اس وقت سے خدا کی کتاب کی خدمت میں لگے، اور جب سارے بال داڑھی اور سر سفید ہو گیا، اس وقت تک لگے ہی رہے، ساری جوانی اور بڑھاپا اس میں کپا دیا، تو کیا خدا قیامت میں ان کے انعام کی قدر نہیں کرے گا، انہیں نہیں نوازے گا؟ تو پھر یقیناً خدا ان کو جزائے خیر دے گا، اور اللہ تعالی ان کو اس کا بہترین صلہ عنایت فرمائے گا، کیونکہ وہ کام کر کے اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ گئے۔ تو جتنے بھی قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں، جس نے اللہ کے کلام کی کسی رنگ اور ڈھنگ میں خدمت کی ہے، ہم کیوں نہیں ایسا کام کرتے کہ جہاں قیامت میں یہ کہا جائے، بلایا جائے کہ وہ لوگ آئیں جنہوں نے میرے کلام کی خدمت کی تھی، ہم بھی اسی میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر اللہ قبول کر لے تو کسی درجے میں تو نام آ جائے گا نا، چاہے ان بڑے لوگوں کے جوتوں میں ہی صحیح، چاہے جتنے بھی بیک بینچز میں کوئی بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن یہ خدا کے کلام کا صلہ تھوڑا ہے کہ اللہ کہے یہ بھی اس آدمی نے بھی میرے کلام کی کچھ خدمت کی تھی۔ تو اس لیے قرآن پاک کا تعلق انسان کی زندگی سے رہنا ہی چاہیے۔ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ قیامت میں کسی اور زمرے میں اٹھایا جائے، گناہگاروں کے ساتھ کسی کے ساتھ ان میں اٹھا دیا جائے کہ انہیں اس نے خدا کے کلام کی کچھ خدمت کی تھی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی رحمت کے لیے بہانہ چاہیے تاکہ اس انسان کو نوازیں، اس پر مہربانی کریں، کرم کریں۔ قرآن پاک کی تعلیم میں ایک آدمی جس نے 50-60 جلدوں میں فرض کر لیں تفسیر لکھ دی ہے، اگر وہ خدا کے کرم اور انعام کا مستحق ہے تو وہ بھی کم نہیں ہے جس نے قرآن پاک کی تعلیم میں الف با تا بچے کسی کو پڑھایا، وہ بھی کم نہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ نہ پڑھاتا تو آگے اتنا کام کیسے ہوتا؟ اس نے بنیاد رکھی ایک چیز کی۔ ہم سمجھتے ہیں مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھایا اس نے تو کوئی اتنا کام نہیں کیا، اور جنہوں نے تفسیر لکھی بڑا کام کیا۔ ارے اسے بھی تو کسی نے پڑھایا ہی تھا نا پہلے دن۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے۔ نسلیں ایسے ہی چلتی ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف کام منتقل ہوتے ہیں، اور کاموں سے آدمی بڑا بنا کرتا ہے، آدمی کام کو بڑا نہیں بنایا کرتا، کاموں سے خود آدمی بڑا ہوتا ہے، آدمی میں وزن پیدا ہوتا ہے، آدمی اچھا بنتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سکسی نے کہا کہ خلافت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عزت دی، تو انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو قبول کر کے خلافت کی عزت بڑھائی۔ ان کی بات درست تھی، یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اگر خلیفہ نہ بھی ہوتے تو بھی وہ چوتھے نمبر پہ تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے بڑی شخصیت تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ نہ بھی بنتے تو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ محترم تھے۔ یہ تو خلافت اللہ کی ایک ترتیب تھی، اس کے مطابق آ گئی، وگرنہ یہ چاروں حضرات اسی ترتیب سے ایک کے بعد دوسرے کا نمبر آتا تھا۔ اتفاق اللہ کی جانب سے ہوا کہ خلافت بھی اسی ترتیب سے مل گئی۔ یہ نہ ہوتے، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت نہ ملتی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مل جاتی، حضرت طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کسی کو مل جاتی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دے جاتے، تو وہ آدمی خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پیچھے ہی ہوتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ان لوگوں کا ایسا تھا۔ تو قرآن کریم جو لوگ بھی اس کی محنت، اس کی تلاوت، اس کے کام میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عنایات، مہربانیاں، تجلیات، نوازشات ہوتی رہتی۔ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار ایک کتاب لکھی ہے، اور اخبار الاخیار میں دیکھو آدمی کو کبھی کبھی کوئی نہیں جانتا، لیکن کام کیسے ہوتے ہیں اور اللہ کو کیا منظور ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں لوگ سمجھتے تھے کہ چشتی صابری سلسلہ دنیا سے ختم ہو جائے گا، نہیں چل سکتا، اور اتنے بڑے شیخ جن سے چشتیہ سلسلے کی دو شاخیں ہوئیں، حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، یہ چشتیہ سلسلے کے بانی، یہ چشتیہ سلسلے کے مجدد تھے اپنی صدی، اور دو بہت بڑی شاخیں اللہ نے ان کے ذریعے شروع کروائیں، ایک چشتی نظامی اور ایک چشتی صابری۔ اور صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنے گمنام، اتنے چھپے ہوئے، اتنے مٹے ہوئے اپنی خانقاہ میں رہتے تھے. اور شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ سنا ہے کلیئر میں صابر نام کے کوئی بزرگ رہتے ہیں, والد صاحب ان کا ذکر کرتے تھے اور اچھے حالات ان کے تھے. بس اتنا لکھا ہے, گویا وہ انہیں جانتے ہی نہیں. کیسے جانتے؟ چھپے ہوئے آدمی, کوئی شہرت نہیں. لیکن سلسلہ جو اللہ نے ان کا پھیلایا ہے, بہت دور دور تک ان کا سلسلہ پھیلا. دنیا میں چشتی نظامی جو تھے ان کا سلسلہ آیا 10ویں صدی تک, اور اس کے بعد نقشبندیہ سلسلے کا عروج ہوا رحمہ اللہ, اور پھر 12ویں 13ویں صدی سے جا کر چشتی صابری سلسلے کا عروج ہوا ہے جو دنیا میں اب تک دور دور پھیلا ہوا ہے. اخبار الاخیار میں یہ بات تو ایسے خیال میں آئی, اخبار الاخیار میں انہوں نے ایک قول نقل کیا ہے صدر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور سید صدر الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے سادات میں اور بڑے علماء کرام میں شمار ان کا کیا جاتا تھا. اور سادات ان کا 13ویں صدی تک بھی اعتبار ہوتا تھا کہ کون سے سادات کس کہاں کے ہیں. اور ان بخارا کے سادات کے مقابلے میں علم کے اعتبار سے نہٹور کے سادات تھے. نہٹور تو وہ ہے نا ایک جو بجنور کے پاس ہے, ایک نہٹور قصبہ تھا لکھنؤ کے پاس, وہاں کے نہٹوری سادات جو تھے وہ بخارا کا مقابلہ کرتے تھے. اتنا علم اللہ نے ان لوگوں کو وہاں کے سادات کو دیا. تو سید صدر الدین بخاری رحمت اللہ علیہ ان کا ایک قول نقل کیا ہے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں, اور وہ فرماتے تھے کہ دو نعمت در عالم بالفعل موجود ہے. اللہ کے دو انعامات ایسے ہیں دنیا میں جو آج بھی موجود ہیں کہ فوق جمیع نعمت ہاست, کہ اللہ کے سارے انعامات سے بڑھ کر بلند و بالا وہ خدا کے دو انعام ہیں. ولیکن مردم قدر آ نعمت نمی شناسن, لیکن لوگوں کو خدا کے اس انعام کی قدر کی توفیق نہیں ہوتی. وہ کہتے تھے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ میں حیات ہیں زندہ ہیں, ایک ان کی قدر نہیں ہوتی, اور ایک قرآن پاک جو خود خدا کا اپنا کلام ہے جس نے دنیا میں بھیجا ہے, اللہ کی ذات ہی سے آیا ہے, اس قرآن کی قدر نہیں کرتے لوگ. اور یہ دو اللہ کے ایسے انعامات ہیں جو وہ کہتے تھے کہ خدا کے ہر انعام سے بڑھ کر انعام اللہ نے جو کیا ہے وہ یہ ہے, لیکن لوگ اس کو پڑھنے کے لیے, اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جو آدمی بچے کو الف با تا پڑھاتا ہے نا, یہ بھی قیامت میں خدا کے ہاں ان لوگوں میں ہی شمار ہوگا جنہوں نے اس کے کلام کی خدمت کی. بہت سی عورتیں ہندوستان پاکستان میں بیوہ ہو جاتی ہیں, بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتی ہیں, یہ اللہ کے ہاں بڑے مقام کی خواتین ہوں گی, کیونکہ انہوں نے ہی پڑھایا نا. اب اس بچے نے بڑا ہو کر مفسر بن جائے, مان لیا, صاحب المعانی کے مقام تک پہنچ گیا, امام بخاری اور امام مسلم کا مقام اس نے حاصل کر لیا, فرض کر لو رحمہ اللہ, تو بھی اس نے الف با تا تو کسی سے آخر پڑھا ہی تھا نا. اس کے اس پڑھانے میں اور اس کی اس محنت کے آخری درجے تک پہنچنے میں دونوں میں برابر کا اثر ہے. اس کا ثواب اس عورت کو بھی پہنچے گا جس عورت نے اسے الف با پڑھا دی تھی. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی خدمت کرے قرآن کی تو ہی ہوگا, جو خدمت اپنے سے انجام ہو سکے کرتا رہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے ہاں جب لوگ اٹھائے جائیں گے کہ لاؤ ان کو جنہوں نے میرے کلام کی خدمت کی ہے, اس کا بھی نام آ جائے گا کہ اس نے بھی کچھ لکھا تھا, اس نے بھی کچھ پڑھا تھا, اس نے بھی پڑھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ دیں گے اس میں, یہ دیکھو حدیث میں کیا آیا, یہ حدیث ہے ابو داؤد کی, اور اس میں کتاب الصلاۃ کے ضمن میں یہ لائے, اور اصل میں بحث اس بات پہ کی ہے کہ رات کو اٹھ کے تلاوت کرنی چاہیے تہجد میں. اور اس کے ضمن میں ایک باب لے آئے ہیں کہ قرآت قرآن کا ثواب کیا ہے قرآن کو پڑھنا. تو پہلی حدیث انہوں نے وہی ذکر کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو پڑھے تو قرآن کی تعلیم دے اسے پڑھے اور پڑھائے سکھائے. اور پھر وہ حضرت سہل بن معاذ رحمت اللہ علیہ کی روایت لائیں. یہ سہل بن معاذ جو ہیں ان کے والد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, جس آدمی نے قرآن کو پڑھا پھر سمجھا کہ اللہ نے کیا کہا ہے اس کتاب میں اور سمجھنے کے بعد اس نے پھر اس پہ عمل بھی کیا. اب جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے سرے سے وہ کیا کرے گا, اسے کیا پتا چلے گا کہ عمل کیا چیز ہے. فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا اور وہ عمل بما فی اور عمل کیا اس چیز پہ جو قرآن میں تھا تو البس والداہ تاجن یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے ماں اور باپ دونوں کو تاج پہنائے گا. ذوعہ احسن من ذوع الشمس فی بیوت الدنیا, اور اس میں جگمگاہٹ ایسی ہوگی جیسے دنیا میں تم میں سے کسی آدمی کے گھر میں سورج کو نازل کر دیا جائے. کس قدر روشنی اور کس قدر بڑا نور کا ذخیرہ اور منبع ہے. فرمایا اس کے ماں اور باپ دونوں کو ایسا تاج پہنا دیں گے کہ اس کے ہیرے ایسے جگمگائیں گے جیسی جگمگاہٹ اس دنیا میں جیسے تمہارے کسی گھر میں سورج کو بھیج دیا جائے تو ہو جائے. لو کانت فیکم, اگر یہ سورج تم میں آ جائے, فما ظنکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا کیا خیال ہے, باللذی عمل بہذا, اس شخص کے متعلق جس نے اس قرآن کو پڑھا سمجھا عمل کیا, یہ تو اس کے ماں باپ کا اکرام اور عزت ہے, خود اس کا کیا حال ہوگا. اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن صرف اپنے پڑھنے اور اپنے عمل کرنے والے کو ہی نفع نہیں دیتا, اپنے والدین کو بھی نفع پہنچاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائی. یہ جو کچھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جو چیزیں ہو رہی ہیں, یہ آپ کو اس درجے میں بھی کام آئیں گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی تفسیر کرنی ہے, یہ چیزیں کرنی ہیں, بڑے علوم چاہیے اس کے لیے, بڑا نازک مرحلہ ہے, مگر اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے جب سمجھدار ہو جائیں تو اس امریکہ میں اس ماحول میں اسکول انہیں جانا ہے, کہاں کہاں جانا ہے, آپ ان کو ہفتے میں دو گھنٹے چار گھنٹے اپنے پاس بٹھا کے ویکینڈ پہ اسے ہی روزانہ دو گھنٹے صبح و شام کر کے اس قرآن کو سن کے انہیں پڑھائیں, انہیں بتائیں کہ یہ دیکھو اللہ نے یہ کہا ہے اس آیت میں, اللہ نے یہ چیز ارشاد فرمائی ہے. وگرنہ بچوں کی فکری تربیت نہیں ہوگی, اور فکر کی تربیت اگر نہ ہوئی ہو تو آدمی کسی کام کا نہیں. ایک آدمی ہے جو فکر سے بنا ہوا ہوتا ہے, یہ اصل اساسہ ہے دین کا, اور ایک ہے جو عمل کر رہا ہوتا ہے, وہ اس سے نسبتاً کم درجے میں ہے. اور لوگ عمل والے کو ترجیح دیتے ہیں, اور اہل نظر جانتے ہیں کہ عمل والے سے جو نظریاتی آدمی ہے یہ کتنا بڑا اثاثہ ہے. پارٹی کے لیے ورکرز کام کرتے ہیں, بچے کام کرتے ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں اپنے لیڈرز کے لیے, لیکن ان لیڈرز میں کوئی عقل مند ہو تو اس سے پوچھیں, وہ کہتا ہے یہ ورکرز ہیں, ان کی خوبیاں بڑی اچھی ہیں, قابل قدر ہیں, لیکن ہمارا اصل اثاثہ پارٹی کا وہ ہیں جو پارٹی کی پالیسیز کو سمجھتے ہیں, ان چیزوں کو جانتے ہیں جو ابے کرواتے ہیں باقی لوگوں سے. کسی بھی جگہ جو نظریاتی آدمی ہوتا ہے نا, یہ مات نہیں کھاتا. نماز پڑھتا ہے, 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے, ذرا سا کوئی موقع صبر کا آیا, پیسے کم ہو گئے, کوئی قدرتی حادثہ پیش آ گیا, بچے کا انتقال ہو گیا, تو یہ جو صبر کا مرحلہ پیش آیا, یہ 10 سال کا نمازی اس موقع پہ پہنچ کے اپنا حال اس کا دیگر گن ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے شکایت, ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ پہ ایمان, توحید, خدا کی ذات کا علم, اس کی صفات کا, اور صبر اس میں پیدا ہوا ہوتا ہے, تو وہ نماز چاہے کم پڑھتا ہے لیکن اس موقع پہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, کوئی جملہ ایسا زبان سے نہیں نکالتا کہ اللہ کے ادب احترام میں کوئی کمی آئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی نظریاتی طور پر بنا ہوا ہے. تو جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں اصل. اس لیے لوگوں کے دماغ بنانے چاہیے، ذہن بنانے چاہیے، اعمال اس کے بعد بنتے ہیں. ایمان پختہ ہوتا ہے، نبوت کے مقام کا علم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کتنے جلیل القدر تھے، نبوت کی راہ کتنی عظیم راہ تھی، اور نبوت کے راستے پہ جتنے بعد میں آئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی کیوں نہ ہو، نبوت کی گرد راہ تک نہیں پہنچے. نبوت چیز ہی الگ ہے، خدا نے وہ مقام ہی اتنا بڑا بنایا ہے کہ جس کو اللہ نبی بناتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے ذریعے سے خدا کروڑوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کروڑوں جہنم میں جائیں گے. اس آدمی کی تکذیب کی وجہ سے تو کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑی ہے. یہ نظریاتی آدمی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اصل اساسہ ہیں دین کا، وہ کہیں نہیں مار کھاتے. بڑے سے بڑا کفر اور شرک ان کے سامنے آ جائے، ان کا عقل، ان کی عقل اور ان کی طبیعت مل جاتی ہے اس پہ کہ اللہ کا دین بس یہی اصل ہے، ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا. ایسے لوگوں کے اعمال میں کبھی کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور یہ لوگ ہیں جو کہلاتے ہیں صدیق. صدیقین جو ہیں وہ اس مقام کے آدمی ہوتے ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ دیکھیں، عجیب بات ہے، کافر ملے جا کے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ کوئی آدمی ایک رات کو یہاں سے اوپر مسجد اقصیٰ چلا جائے اور پھر واپس آ کے خبر بھی دے دے اور آسمانوں پہ چلا جائے؟ کوئی اور آدمی ہوتا تو وہ نہ کر دیتا. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہو؟ میں تو اس سے بھی بڑی چیز پہ ایمان لا چکا ہوں کہ جبریل دن میں کئی مرتبہ آتا ہے، تو جبریل امین اگر آ سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ نظریاتی آدمی ہے نا، یہ بنے ہوئے تھے. یہ جو قرآن ہے یہ نظریات بناتا ہے، یہ ایسے آدمیوں کو لاتا ہے. تو جب قرآن پہ اس کا نظریہ یقین قائم ہو جائے گا کہ اللہ کی یہ کتاب ہر مشکل کا حل ہے اور خدا کی یہ کتاب بڑی سے بڑی دنیا میں جو تبدیلی آتی ہے اس میں انسانوں کو تھام لیتی ہے، اور اس کائنات میں انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی چابی اس سے نہ مل جاتی ہو، اس کتاب سے، وہ آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا، اس کا ایمان قائم رہتا ہے. یہ وہ چیز ہے. اسی لیے اس کے متعلق کہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے پھر اس کے متعلق، عمل بہذا، جس نے اس قرآن پہ خود عمل کر لیا اس کا کتنا اکرام ہوگا جس کے ماں باپ کو اللہ ایسا تاج پہنا دے گا کہ اس کی کرنیں، اس کی شعائیں، اس کی نور، اس کی جگمگاٹ ایسے ہی ہے جیسے کہ من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم، جیسے کہ سورج تم میں سے کسی کے گھر میں دنیا میں آ جائے تو اس کا جو معاملہ ہے ویسے ہی معاملہ اس کا ہو جائے، اس کے ماں باپ کا ہو جائے گا. یہ تو ماں باپ ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ قرآن کا کام کرے. اس کے ماں باپ اگر اس کو معاش میں لگا دیتے اور اسے قرآن پاک کے لیے نہ چھوڑتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ یہ چیز ہے. اس لیے آپ اپنی اولادوں کو گھروں میں قرآن پڑھائیے، انہیں سمجھائیے، ایک بار، دو بار، تین بار جب وہ پڑھیں گے ایک تعلق ان کا قائم ہو جائے گا. اتنا پڑھائیے، اتنا کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی اسے عادت پڑ گئی ہے قرآن کو سمجھنے کی، تلاوت کرنے کی. تب کہیں جا کر اگلی نسل میں یہ بچے اسلام اور دین پر قائم رہیں گے. اور اگر ایسے نہ کیا گیا تو خطرہ ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن نے کیا کہا، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، اسلام کی جو سزائیں ہیں اس کی حکمت کیا ہے، نیکی کرنے کا کیا اثر پڑتا ہے، ایک آدمی جو آخرت کو نہیں مانتا اور ایک جو مانتا ہے اس کا کیا فرق ہوتا ہے زندگی کا، گناہ کیا چیز ہے، کیوں اس سے بچنا ضروری ہے، گناہ جن عوامل اور اثرات کے تحت انجام دیا جاتا ہے ان عوامل اور اثرات سے کیسے بچا جا سکتا ہے. یہ سب ایسی مباحث ہیں جو بیسیوں مرتبہ قرآن میں گزر چکی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. یہ قرآن ہی تو بتاتا ہے. ہم نے عملاً اسے اپنی زندگی میں داخل نہیں کیا، اور عملاً اگر یہ زندگی میں داخل ہوا وا ہوتا تو پھر مسلمانوں کی زندگی الگ ہوتی. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بر صغیر میں جو بہترین کام کیے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کی ہے، پر میں اپنے شاگردوں سے کہا ہے کہ ہندوستان میں قرآن کو عام کرو، چپے چپے پہ عام کرو. قرآن پاک کی تفسیر پہلے نہیں لوگ پڑھا پڑھایا کرتے تھے اتنی. اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت ہے، وہ کہتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ تمہارا واسطہ کب سے پڑا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اتنے 100 برس میں، 700-800 برس، اور فرماتے ہیں اب جب قرآن کا ترجمہ کرنے میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس 1 درجن سے بھی کم قرآن ہے اور فارسی میں ترجمہ ہی نہیں ہوا. اور فرمایا جب فارسی میں ترجمہ نہیں ہوا تو لوگ قرآن کو کیسے سمجھیں گے. اور اسی چیز کو آگے بڑھایا پھر ان کے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. اور اسی چیز کو ان کے دوسرے بیٹے نے بڑھایا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ترجمہ کیا. اگر شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ میتھمیٹکس کا غلبہ نہ ہوتا ان کی طبیعت پہ، تو بہترین شارح اور مفسر ہوتے. میتھس میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، جن لوگوں کا سبجیکٹ ہے نا میتھ، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے. لیکن شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے اس بھائی کو اتنا حساب کا شوق ہے، اتنی دلچسپی ہے اس کو، کہ میں سمجھتا ہوں جو ریاضی کا موجد تھا نا میتھ جس نے شروع کیا تھا، اس کا اور اس کا علم برابر. فرماتے تھے اتنا اس کو شوق. شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے نام نہیں سنا، ان کا قصیدہ کوئی ذرہ ذرہ بھر مبالغے سے کام نہیں لیتے، اور قسم اٹھانے کو اس پہ تیار ہیں کہ بو علی سینا کے قصیدے کا اس نے جواب لکھا ہے حضرت نے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور بو علی سینا بھی ہوتا تو توبہ کر لیتا کہ میرے بعد ایسے لوگ بھی آئیں گے. ایسی زبردست عربی ہے، ایسا کلام ہے کہ بو علی سینا کا سارا فلسفہ پگھل کے بہ گیا ہے. ایسا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہیں ان کی تفسیر محفوظ رہ جاتی، انہوں نے جوانی میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی، اور اس کے صرف اب کتنے 2-3 پارے ملتے ہیں، اور وہ 3.5 پارے پڑھ کر خیال آتا ہے کہ یا اللہ اس آدمی کو کتنا علم تھا، کوئی علم جو چھوڑا انہوں نے اس میں، جو علم ایسے لگتا ہے جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق زہبی نے لکھا ہے. زہبی کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب بولتے تھے ہمارے زمانے میں یا لکھتے تھے تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ یہ سارے علوم، شاعری، تاریخ، حدیث، تفسیر، فقہ، یہ سب ان کے سامنے کھڑے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہاتھ سے پکڑ کے بلا لیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال. 57 کی جنگ آزادی میں ان کی تفسیر ضائع ہو گئی، وہ جل گئی. حضرت نے وگرنہ اپنے بڑھاپے میں کہا کہ جب میں نے تفسیر لکھی تھی تو یہ شعر لوگ میرے متعلق پڑھتے تھے، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت نے جوانی میں ہی کہیں یہ تفسیر لکھتی تھی. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے قرآن پاک پہ کام کیا ہے، اور بہت کام کیا یہ سارے لوگ، اس لیے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ. اگلی حدیث دیکھیے، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے معاملے میں اپنے والد کا لکھا ہے، تحفہ اثناشریہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے گئے میرے استاد کے پاس، روح پدرم شاد، اور میرے والد کی روح اللہ اسے ٹھنڈا رکھے، خدا اسے خوش رکھے، اور انہیں جا کے میرے استاد سے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور اسے اللہ کے عشق کا سبق دے دیجئے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھانا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا، اور فرماتے تھے میں نے اپنے والد سے کچھ بھی نہ پڑھا ہوتا تو بھی میرے لیے یہی کافی تھا، میرے علم کے لیے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھا پھر بعد میں زیادہ مطالعہ وسیع ہوا تو پھر پتہ چلا کہ والد اس آیت کا جو ترجمہ کرتے تھے، اس جگہ پر جو رکتے تھے، یہ جو فرماتے تھے، اس میں کتنا بڑا علم تھا۔ ان کے دادا شاہ عبد الرحیم صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب کے والد رحمت اللہ علیہم، ان کا بھی ایسے ہی تعلق تھا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، کسی نے آ کے خواب میں کہا کہ آپ کے دادا کی میں نے زیارت کی، تو فرمایا کیسے تھے وہ؟ تو اس نے کہا حضرت آپ ہی جیسے تھے شکل و شبات میں۔ تو کہنے لگے ٹھیک کہا۔ فرماتے ہمارے خاندان میں سب یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا پہ گیا ہوں، تو ان کا تم نے انہیں ہی دیکھا، جو پیغام تھا پھر ان تک پہنچایا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئیں، افسوس کہ وہ سارا ذخیرہ ہندوستان میں۔ مفتی رشید الدین خان صاحب تھے رحمت اللہ علیہ دلی میں، اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میری جو فقہ ہے یہ مفتی رشید لے گیا، اور فرماتے تھے میری تقریر یہ مولوی اسماعیل کو ملی ہے، اور میرا پڑھانا یہ میرا نواسا اسحاق لے گیا۔ ایک ہی شخصیت میں اتنی جامعیت تھی کہ ایسے لوگ کئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے وقت ایسا آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو ان علوم سے ایک طرح سے بے اعتنائی ہو گئی تھی، حالات بڑے خراب ہو گئے، کیا کیا چیزیں ہو گئیں، کون اتنے بڑے اللہ کے نام کی قدر کرتا۔ لطیفے کی بھی بات ہے، کسی نے کہا حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ سے کہ حضرت آپ اس زمانے کے کتب ہیں، تو حضرت نے فرمایا استغفر اللہ، کتب جو ہوتا ہے وہ تو بڑے مقام کا آدمی ہوتا ہے۔ پھر ہنسے اور فرمایا ٹھیک کہتے ہو، زمانے کے حالات دیکھو، ایسے زمانے کے لیے میرے ہی جیسا کتب ہونا چاہیے۔ خیر، ساری کتابیں وہاں، ان کے فتاوائیں نہیں ملتے، یہ کہیں ہیں۔ مفتی رشید الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت کی کچھ چیزیں جمع کر لی، وہ نہیں ملتی۔ اور اس کے لیے ہم نے دو دن پہلے ایک جگہ ہندوستان ہی فون کیا کہ سنا ہے آپ کے یہاں کتب خانے میں کہیں سے اطلاع ملی ہے کہ یہ کتاب ہے، ان کا ہم دیکھ کے بتائیں گے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو کہیں نہیں ہے، ہاپوڑ میں ایک مسجد ہے، وہاں کسی کتب خانے میں ہے۔ اب کہاں کون جائے، اول تو ویزا نہیں ملتا، ویزا ملے بھی تو شہروں کا ملتا ہے کہ اس شہر میں اتنے دن کے لیے آپ جا سکتے ہیں، بس سے زیادہ نہیں۔ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ مسلمانوں کی عظمت کے نشان، مسلمانوں کی عظمت کے نشان ہیں کہ اتنی رچ ہسٹری ہے مسلمانوں کی، کوئی زمانہ کوئی دور ایسا نہیں گیا جب اللہ نے مسلمانوں پہ کرم نہ کیا ہو، اور ہر دور میں اللہ اتنے اچھے اچھے بندے بھیجتا رہا ہے تاکہ قیامت میں ان مسلمانوں سے پوچھے کہ میں نے کوئی کمی نہیں کی تھی، تمہیں پیسہ چاہیے تھا، دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ دیا، نیچرل سورسز دیکھ لیں آپ، مسلمانوں سے زیادہ آج کی دنیا میں کس کے پاس ہیں، دماغ دیکھ لیں، مسلمانوں سے زیادہ جینیس اس وقت کون سی قوم ہے، علم دیکھ لیں، جتنا کتاب و سنت کا ان چیزوں کا، مسلمان تو خیر بہت بڑی 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 امت ہے، اب تک بر صغیر میں ہے، عربوں کو تو ہوا نہیں لگی ابھی، انہیں کیا پتا حدیث کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا تفسیر کیا ہوتی ہے، وہ تو بچے بھی نہیں ہوئے بےچارے، پیدا ہی نہیں ہوئے، اتنا ٹھوس علم ہے۔ کسی نے مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمت اللہ سے لاہور میں کہا کہ حضرت ایک نئی مشین آئی ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ یہ حدیث بخاری میں اتنی جگہ آئی ہے، یہ حدیث فلاں جگہ اتنی جگہ آئی ہے، تو بڑے ہنسے۔ فرمایا ہاں میاں، اب تو مشینیں آنے لگی ہیں، ہندوستان میں بھی ایک نابینا بیٹھا ہوا ہے، وہ مشین بھی تمہیں بتا دے گی۔ تو مراد تھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ سے، فرمایا اس سے پوچھ لو، وہ تو انگلیوں پہ گن دیتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں کتنی جگہ آئی ہے اور فلاں جگہ کتنی جگہ آئی۔ علم ہے نا۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کی وہ کتابیں جس میں انہوں نے شاعری کی ہے، ان کی ایک نعت ہے عربی کی، اتنی زبردست ردم اس کی بنتی ہے کہ کوئی آدمی صحیح عربی جانتا ہو اور دوسرا کوئی اچھی آواز میں پڑھ دے، شرط لگا لیں جو اس کے سامنے کوئی بیٹھ سکے، دیوانہ ہو جائے، رقص کرنے لگے، ایسی زبردست ردم ہے اس کی، حیران ہوتے ہیں ہم کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتنی زبردست شاعری. اگر مل جائے یہ بیاض رشیدی تو اب جو کچھ اب تک سامنے آیا ہے، حضرت کے سات آٹھ شعر آئے ہیں، شاید اس میں پوری وہ نعت ہو حضرت کی. اور انہوں نے کمال کیا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں چار شعر لکھے، پھر چار پھر چار پھر چار رباعی. شاہ صاحب رحمت اللہ اپنے والد کے تین مصرے لیتے ہیں، پھر چوتھا مصرہ اس پہ اپنا خود لگا دیتے ہیں، پھر چار لیتے ہیں، پانچواں اپنا لگا دیتے ہیں، پھر اسی طرح انہوں نے اس پوری چیز کو مکمل کیا ہے. اور بہت اچھی چیز، یہ سب لوگ جو تھے یہ قرآن پاک کی خدمت اس میں لگے رہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ خاص طور پہ، اور یہ ان کی فکر تھی جو آگے پھیلی. اسی لیے عملاً سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک شروع ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ دلی میں حکومت جو ختم ہو گئی ہے، کسی طرح مسلمانوں کا سیاسی عروج واپس آ جائے اور یہ چیزیں کی جائیں. سید صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا یا سید صاحب رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی، ایک روایت کے مطابق یہی لوگ تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی، اور جب 1857 میں ختم ہو گئے باقی بھی، انہوں نے کہا آدمی ختم ہو گئے ہیں، اب کچھ فکر کرو آدمی بنانے کی، تمہارے پاس آدمی نہیں رہے. اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ 50 سال تک وہ چپ کر کے بیٹھے، افراد تیار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، حتیٰ کہ پورا ہندوستان گونج اٹھا کہ علم یہاں پر ہے. انہوں نے کہا اب اس کو سیاسی رخ دو اور نکالو ان کو ہندوستان سے، اور مسلمانوں کی تحریکیں اٹھیں. کون سا خطہ ایسا تھا جس میں ہندوستان پورے میں چھوٹے سے چھوٹا شہر کون سا ایسا تھا، کسی ایک کا نام لے کے کوئی بتائے، جہاں کے لوگوں نے انگریزوں کو نکالنے کے لیے جدوجہد نہیں کی، اور ان کا تعلق آخر پہ پہنچ کے شاہ ولی اللہ کی اس تحریک سے نہیں ملتا رحمت اللہ علیہ. سب ایسے تھے، کراچی سے لے کے بنگال تک، اور کلکتہ، آسام، بہار، یو پی تو گڑھ تھا، سی پی، حیدرآباد، دکن، اتر پردیش، اور اس سے بھی آگے چلے جائیں ادھر کو، دکن اور دکن سے کے آگے یہ جو ساحلی قصبات ان کے آتے ہیں، اور مدراس، ہر طرف یہ لوگ پھیل گئے. اور منبع کیا ہے، مرکز کیا ہے، یہ تین چار پانچ آدمی کی زندگیاں انہوں نے لگا دی اس پہ، اور بیٹھے رہے کام کرتے رہے کرتے رہے، اللہ نے ان کے کاموں میں برکت دی. اس لیے وہ لوگ زور دیتے تھے اس پہ کہ قرآن کے ذریعے اپنی تحریک کو چلاؤ، اس کو عام کرو، کیونکہ نظریاتی آدمی بنتا ہے نا، تو جو آدمی نظریے کے تحت اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کہیں زیادہ سرمایہ اور اثاثہ ہے اس آدمی کی نسبت سے جو عمل میں چاہے جتنا بھی پختہ ہو لیکن بنا بھی نہیں ہوتا ذہنی طور پہ. تو نتیجہ یہ کہ اسلام کی اتنی مدافعت وہ کر نہیں سکتا. حدیث میں دیکھیں یا قرآن میں یہ آیا نا، اس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ان اتلو القرآن، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کو پہنچاؤں لوگوں تک، پڑھاؤں، پڑھوں قرآن کو سناؤں لوگوں کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آئی ابو داؤد میں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں خدا کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کسی مسجد میں، یتلون کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. قرآن کریم سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں. إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب بھی ہوگا اللہ کی طرف سے ان پہ سکون نازل کیا جاتا ہے. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. وحفتهم الملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے ان پر اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس مسجد میں. وذکرهم اللہ فی من عنده، اور اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں خدا ان کے اس بیٹھنے کا تذکرہ اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے کہ دیکھو وہاں وہ لوگ میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، کہ اللہ کے ہاں کسی آدمی کا تذکرہ ہی آ جائے، کسی کا ذکر ہی آ جائے، کسی کا خیال ہی اس ذات پاک کے ہاں سے گزر جائے، یہ بہت بڑی سعادت. اسی لیے اس قرآن کو پھیلانے کا حکم دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگلی روایت ہے عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی، جو حینا قبیلے کے تھے، یہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ونحن فی الصفہ، اور ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب صفہ یہ 400 کے قریب آدمی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس قبر مبارک میں آگے کی طرف اگر دیکھیں تو 2 یا 3 صفیں بنی ہوئی ہیں، اور پھر بیت اللہ کی دیوار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ظاہر ہے کہ قبر میں قبلے کی طرف ہے، تو جس طرف کو پشت بنتی ہے پیٹ، ادھر ایک چبوترا ہے، یہ جو چبوترا ہے یہ اصحاب صفہ کی جگہ تھی، یہاں وہ رہتے تھے بیٹھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے نا، یہ صحاب صفہ میں سے تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم صحاب صفہ میں سے تھے، اور یہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کو سیکھنے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا ہم یہیں بیٹھے رہتے تھے اور ہمارا حال یہ تھا، یہ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کبھی کبھی کسی کے پاس اپنا ستر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، اور ہم ایک کے پیچھے دوسرا بیٹھ جاتا تھا شرم کے مارے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا رہتا تھا. اس غربت کے حال میں ان لوگوں نے اس دین کو سیکھا ہے، اور پھر اللہ نے جو انہیں برکت اور عروج دیا ہے اور دنیا میں جو ترقی دی ہے وہ کہاں جا پہنچے. تو کہتے ہیں ہم صفہ میں بیٹھے تھے. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ میرے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے، تو آپ نے انہیں فرمایا تھا، نسائی کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا عقبہ ہر نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، انہیں بتایا تھا، کیونکہ آیت الکرسی جو ہے اس کو اگر کوئی آدمی مسلسل پڑھتا رہے گا تو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس انسان میں تبدیلی آئے گی. تو ہم اصحاب صفہ، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا ایوکم یحب ان یغدو الی بطحان او العقیق، تم میں سے کون ہے جو اس بات سے خوش ہو کہ وہ بطحان یا عقیق ان منڈیوں میں جائے. بازار لگتے تھے بڑے بڑے جانوروں کے، مویشی منڈی لگتی تھی، بطحان میں بھی فروخت ہوتے تھے اونٹ، اور عقیق میں بھی اونٹ اور اونٹنیاں سب فروخت ہوتے تھے، بہت بڑا بزنس ہوتا تھا عربوں کا یہاں پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے کوئی اس بات پہ خوش ہے کہ وہاں جائے، فَيَأْخُذَ نَاقَتَيْن، 2 اونٹنیاں لے آئے، قُمَاوَيْن جن میں خوب ان کا کوہان بھرا ہوا ہو، کوہان میں ہوتی ہے چربی، اور عرب چربی کو پسند کرتے تھے، تو وہ جتنا کوہان اونٹ کا مضبوط ہوتا تھا اتنا ہی وہ اچھا قیمتی شمار کیا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایسی اونٹیاں لے آؤ، جاؤ اور جن کے خوب بھرے ہوئے ہوں، زہرا وین، خوب اچھی ہوں، بغیر اسم باللہ ولا قطع رحمن، اور 2 اونٹ اسے ایسے مل جائیں جنہیں وہ لے آئے اس خوبصورتی کے اور بھرے ہوئے چربی سے، اور اس کے لانے میں نہ ہی تو اسے گناہ ہو اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا باعث بنے. یہ نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ سے چھین کے لے آیا ہے، لوگوں کے حقوق ضائع کر دیے، یا خریدنے گیا اور کسی کو دھوکہ دے کے خرید لیا، اللہ کے ہاں مجرم بن گیا. نہ اللہ کا حق ضائع کرے نہ لوگوں کا حق ضائع کرے. قالو کلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول اس بات کے لیے کون تیار نہیں، ہم سب تیار ہیں. کلنا، ہم سب کے سب، کسی کو بھی ملے جائے اور خرید کے لے آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ان یغدو احدکم کل یوم الى المسجد، تو دیکھو تم میں سے ہر آدمی جو روزانہ مسجد کو جائے، فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، اور وہ خدا کی کتاب سے، قرآن سے دو آیتوں کی تعلیم حاصل کر لے، خیر اللہ من ناقتین، تو اس کے لیے یہ دو اونٹنیوں سے زیادہ برکت کی چیز یہ دو آیتوں کو سیکھنا ہے. وَإِن ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ، تین آیتیں سمجھ آئے مسجد جا کے تو تین، مِثْلَ عَدَادِهُنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی بھی آیتیں تم سیکھ کے آتے ہو اتنی آیات کے برابر اونٹوں کو شمار کر لو، تو اتنے اونٹ تمہیں اگر مفت میں مل جائیں تو کیا وہ زیادہ تمہارے لیے اچھا ہے یا ان آیات کی تعلیم؟ تو فرمایا کہ ان آیات کی تعلیم تمہارے لیے زیادہ اچھی. یہ بتایا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. اور عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اور ارشاد فرمایا ابل منذر، ابو منذر، ایو آیت معاک من کتاب اللہ اعظم، تمہارے پاس کوئی قرآن کی تعلیم ہے، قرآن سیکھا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ سب سے اچھی، سب سے بڑی آیت قرآن کی کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور پھر ادب کی وجہ سے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نہیں ابو منذر تم بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے قرآن کی سب سے اچھی آیت کون سی ہے؟ کل تو میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی. تو فضرب فی صدری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور مجھ سے فرمایا لیجہنی، مبارک ہو لکا یا بل منذر، ابو منذر مبارک ہو، العلم، یہ علم ہے، یہ صحیح چیز ہے جو اللہ نے تجھے دی ہے کہ تم نے اس چیز کو اچھی طرح پا لیا کہ خدا کی کتاب میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو بہت زیادہ پسند ہے وہ آیت الکرسی ہے. یا یہ کہتے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے، یہ انہوں نے ہستے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حال کے مطابق فرمایا کہ بہت عمدہ علم ہے، اللہ مبارک کرے تمہیں یہ علم، بہت اچھی بات کہی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قل ھو اللہ احد پڑھتا تھا، یرددھا، بار بار رات کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول یہ آدمی رات کو بار بار پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جانتے نہیں ہو اس کو پڑھنے میں قرآن کے تیسرے حصے کا ثواب ملتا ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنی چاہیے، یعنی تین حصے مل کے ایک قرآن کا ثواب ہو جائے گا. اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا ابھی ذکر کر رہے تھے ہم، ابن ماجہ پہ انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، بہت عمدہ حاشیہ ان کا. شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کا پورا ثواب کیسے ملے گا، تین ثلث کا ثواب مل جائے گا، ون تھرڈ ون تھرڈ ون تھرڈ، وہ کہتے تھے تین مرتبہ ثواب ملے گا، ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا ون تھرڈ ہو گیا نا، تو کہتے یہی ملے گا، پورے قرآن کا ثواب نہیں. لیکن یہ حضرت کی سمجھ کی بات تھی، اپنی سمجھ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایسی چیز. اسی طرح اور بہت سی چیزیں آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی کہ کتاب کی تعلیم عام کی جائے اور قرآن پاک کو پڑھا جائے اور قرآن پاک کو پھیلایا جائے. اور یہاں پر تین کام جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرما دی کہ دیکھو پہلی بات تو یہ کہی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے پروردگار کی، مکہ مکرمہ کے شہر، مکہ کے رب کی، حرمہا، جس نے اسے عزت والا بنایا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اس کی ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسلام مسلمانوں میں سے ہوں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور دوسری بات یہ بتائی ہے کہ میں دوسری بات وہ امیر تو انکون من المسلمین، اللہ نے دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ میں مسلمانوں کی طرح زندگی گزاروں، دو اور تیسرے وانتلو والقرآن اور میں قرآن کی تلاوت کروں، یہ تین چیزیں بتائیں. فمن اہتدا، سو جو انسان ہدایت پہ ہے، جو ہدایت پاتا ہے، تیسری چیز قرآن سنا دوں، اس کی تعلیم کروں. فمن اہتدا، جو کوئی آدمی راہ پر آیا، فانما یہتدی لنفسہ، سو وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھتا ہے، اپنے ہی کچھ سنوارتا ہے، دنیا سنواری اپنی سنواری، عاقبت سنواری اپنی سنواری. قرآن پڑھا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ کی سلطنت میں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، اس نے اپنے ہی بھلا کیا، اپنے ہی بچوں کو ٹھیک رکھا، اپنی اولاد کی تعلیم ہوئی، اپنے نفس کی تہذیب ہوئی، اور خود ہی اللہ کی اطاعت اور بندگی کا طریقہ سیکھا. ومن ضل، اور جو انسان گمراہ ہوتا ہے، فقل فرما دیجئے، انما بلا شبہ انا من المنذرین، میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں، میں نے تو تمہیں سنانا تھا، کوئی بہکار آئے تو آپ فرما دیجئے کہ میں یہی ہوں بس ڈر سنانے والا، تمہیں میں نے بتانا تھا کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، اس سے زیادہ میرے بس کی بات نہیں. جبر اگر کرنا ہوتا تو اللہ کر دیتے، اگر جبر سے ہی سب کو مسلمان بنانا ہوتا تو خدا سب کو جبرن مسلمان بنا دیتا، اس نے نہیں بنایا تو میرے تو ویسے بھی اختیار میں نہیں ہے، میں نے تو تمہیں بتانا ہے کہ یہ بات حق ہے یہ بات باطل ہے. وہ قل الحمد للہ، اور آپ کے یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اس پوری صورت میں جتنی بھی چیزیں آئیں ان کو پڑھنے کے بعد فرمایا وہ قل الحمد للہ، اور یہ کہ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس صورت میں ہم نے پڑھا، اللہ نے اپنے علم کے متعلق بیان کیا نا کہ زمین اور آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اس ذات کے، اس علم پر ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، قدرت اس کی ہے، جن قوموں کو اس نے ہلاک کرنا چاہا کوئی اس کو نہیں روک سکا، اور اللہ تعالی کا کہا ہوا پورا ہوا. اسی طرح حکمتیں اس کے پاس ہیں، نفخات، یہ جو سور پھونکے جائیں گے یہ اس کے حکم کے تحت ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے یہ اسی نے بھیجا ہے، اس ساری کائنات میں تصرف اور قدرت اور طاقت کسی کو حاصل ہے تو اللہ ہی ہے جسے سب چیزوں کی قدرت حاصل ہے. قل الحمدللہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سیوریکم آیاتہ، وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں، فتعرفونہا، تو تم پہچان جاؤ گے. سیوریکم آیاتہ، اس کے مخاطب اگر تو ہیں کافر تو پھر مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے نمونے دکھائے گا، اپنی آیات دکھائے گا. وہ جو عذاب جس کی تم شور مچا رہے ہو نا کہ آ نہیں جاتا، یہ ابھی تمہیں نمونے اس کے نظر آ جائیں گے. یہ سورہ قصص تو سورہ نمل تو نازلی مکہ مکرمہ میں، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں بدر ہوئی نا، پھر اللہ نے دکھا دی اپنے ہونے کی نشانیاں کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. سیوریکم آیاتہ ہی، وہ اپنا عذاب تمہیں دکھا دے گا، فتعرفونہا، اور تم اس کو پہچان بھی جاؤ گے اس عذاب کو. تو ہا کی ضمیر لوٹی آیت کی طرف، نشانی کی طرف، ایک تفسیر تو یہ ہوئی. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سیوریکم آیاتہ ہی، اور اللہ تمہیں عذاب کی نشانیاں دکھائے گا، فتعرفونہا، اور تمہیں اس وقت قدر آئے گی ہدایت کی، اس وقت میری باتیں یاد آئیں گی، اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ جس چیز کی طرف میں تمہیں بھلاتا تھا وہ چیز حق تھی، وہ چیز سچ تھی. تم آج میری بات کو نہیں سنتے، مذاق کرتے ہو، یہ تمہیں اس دن پتا چلے گا جس دن یہ چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور اس وقت دوبارہ واپس لوٹنا یہ ممکن نہیں ہوگا. تو پھر تمہیں احساس ہو جائے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے تھے وہ سب درست تھا. دونوں تفسیریں اس کی گئیں. وما ربک، اور تمہارا پروردگار، بغافل، ہرگز بے خبر نہیں ہے، عما تعملون، جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں. جتنے اعمال ہیں لوگوں کے اللہ کے سامنے، اسے پتا ہے کہ یہ اس اسلام کے خلاف کیا کیا چاہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہ کے آپ کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے متعلق کیا منصوبے بن رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان ساری چیزوں کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ جب ان کے خلاف منصوبے کرے گا تو انہیں اللہ کے کاموں کی خبر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کے علم میں سے کہاں سے جان لیں گے، اور اللہ جانتا ہے، اور ابھی عذاب آ رہا ہے انہیں پتا چل جائے گا، بدر میں آ گیا نا، اور یہ لوگ نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے کیا کہ جو حق الحق کا تاکہ سچی بات واضح ہو جائے، ہم نے اس لیے کیا کہ بدر میں یہ سب کچھ کہ جسے دنیا میں رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ جیے، اور جسے مرنا ہے وہ بھی دلیل کے ساتھ، لِيَهْلِكَ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، کہ کیوں ہلاک ہو، کیوں اس دنیا سے وہ قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس کی بھی دلیل ہونی چاہیے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تم میں موجود، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی بجائے مذاق ہنسی ٹھٹھا کھیل بنا لیا، اور جس کو زندہ رہنا ہے دلیل کے ساتھ رہے، اور اس کی زندگی کی دلیل یہ کہ وہ اللہ کی توحید اور رسالت کے قائل ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں نافع ہے، نفع پہنچا رہا ہے لوگوں کو، وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے، اللہ کے جو منصوبے تھے کہ اس طرح ان کافروں کو ہلاک کرنا ہے، اللہ نے فرمایا انہیں خبر نہیں ہے ہمارے منصوبوں کی، اور جو کچھ یہ منصوبے بنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تیرا پروردگار ہرگز غافل نہیں ہے ان سے، خدا بے خبر نہیں ہے، اس کو خبر ہے، اسی کے مطابق وہ وہی نازل کر رہا ہے، اور اسی طرح وہ حالات ایسے کر دے گا کہ اسلام غالب آ جائے اور کفر مغلوب ہو جائے۔ بس جناب، جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی گمراہی، وہ اپنی نفس کا برا کرتا ہے، نہیں نہیں کہا سمجھنے کی بات۔